الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مرد و زن کے اختلاط میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جس میں بہت سے اختلافات ہیں. میں نے، جیسے کہ میں قرآن مجید میں سورہ احزاب کی اس آیت کو سمجھتا ہوں، پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر تفصیلی گفتگو اور بحث آپ لوگ کریں. یعنی یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، قرآن کی تدریس ہو یا دین کی، یہ کوئی ختم کرنے کی جلدی کا معاملہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جلدی جلدی ایک طرف سے دوسری طرف تک پہنچ جائیں، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر استدلال سے پس منظر کو جان کر سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، تو اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے، یعنی چیزوں کو دیکھیے، سمجھیے، سوالات کیجئے، اس کے مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لائیے. ہو سکتا ہے کہ اس میں دو تین ہفتے لگ جائیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مسئلے کی تنقیح ہونی چاہیے. یہ میں نے خاص طور پر اس لیے توجہ دلائی ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو آدمی میں فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو جائے. تو جلدی سے ختم ہونا یا ختم کرنا یہ پیش نظر نہیں ہے، وہ اگر ہو تو اس کے لیے ختم شریف کی مجلس منعقد کی جا سکتی ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسلامی شریعت کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. یعنی یہ بات غلط نہیں ہے جو بعض خواتین کہتی ہیں کہ جہاں ان لوگوں کو موقع ملتا ہے اسلام کے نفاذ کا، سب سے پہلا جو حکم یاد آتا ہے وہ یہی یاد آتا ہے. سعودی عرب میں پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی، محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں ایک انقلاب اس صدی کے شروع میں برپا ہوا، اور اس میں سلفیوں کی حکومت قائم ہو گئی، حنابلہ کی. تو سب سے زیادہ جو قانون سازی ہوئی وہ اسی معاملے میں ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند سال ہوئے ہیں، یعنی اگر میں غلطی نہیں کر رہا، دو تین سال بھی نہیں ہوئے جب وہاں خواتین کو ووٹ، تو ابھی بہت دور کی بات ہے، وہاں مردوں کو بھی حق نہیں ملا، خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت انہوں نے دی. ایسا ہی معاملہ ایران میں ہوا. یعنی اگرچہ ایرانی علماء کا موقف اس معاملے میں وہ نہیں ہے جو ہمارے زیادہ تر لوگوں کا ہے، یعنی وہ چہرے کے پردے قائل نہیں ہے، لیکن وہ نوبت آ گئی وہاں کے کہ پاسداران انقلاب لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے اور اس طرح کے احکام کا نفاذ کرتے تھے، اور اس کا بھی ہدف زیادہ تر خواتین بنی. پھر طالبان کی حکومت، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس صدی میں تین اسلامی حکومتیں قائم کرنے کا موقع ملا، ایک ملوکیت میں بدل گئی، ایک پاپائیت میں بدل گئی، ایک ملائیت. تو افغانستان میں یہی ہوا کہ جو ان بیچاروں نے اپنی فقہ پڑھ رکھی ہوئی تھی، اس کے لحاظ سے انہوں نے پاسداران مقرر کر دیے، اور آپ نے دیکھا وہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے. یعنی ایک ایک خاتون کے لیے لباس، ڈریس کوڈ، وہ خاص نوعیت کا برقع، اس سے ہٹ کر برقع بھی پہننا ممنوع قرار، نیلے رنگ کے ایک خاص طرح کے ٹوپی والے برقعے کو انہوں نے لازم کیا. اب میرا خیال یہ تھا کہ کچھ تھوڑی بہت ان سب حوادث کے نتیجے میں عقل آ گئی ہوگی، لیکن اب صبح سرد کی حکومت میں آپ دیکھیں یہیں سے بات پھر شروع ہو گئی. یعنی یہ حادثہ ہے. اور پرسوں ترسوں تو واقعہ یہ ہے کہ میں تو غالباً دفتر آنا چاہ رہا تھا کہ یک بیا کیسے ہی بچوں نے ٹیلی ویژن کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس میں سرحد حکومت کے ایک ذمہ دار وزیر غالباً تھے، جو کہ میں شروع سے نہیں دیکھ سکا، آپ لوگوں میں جنہوں نے دیکھا انہیں معلوم، اور کچھ وہاں کی مسلم لیگ کی خواتین تھیں، ان کے مابین پردے پر مناظرہ ہو رہا تھا. وہ سننے کی چیز تھی، یعنی میں رک گیا اس کو سننے کے لیے. تھوڑی دیر میں خواتین نے اس طرح کارنر کر دیا مولوی صاحب کو کہ وہ یہاں تک اتر آئے کہ تم کو تو بسم اللہ ٹھیک پڑھنی نہیں آتی، تم دین پر کیا گفتگو کرو گے. مطلب ایک پستی کی سطح پر آ کر، اور بڑی افسوسناک، آخری درجے کی افسوسناک چیز. پھر جس طرح یہ بورڈ توڑنے، اب دیکھو لاہور میں تو اب یہ ہے کہ وہ پچکاریاں ہاتھ میں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، ہم دیکھا نہیں آپ نے، ڈیفینس کے، گلبرگ کے، یہ سب ہو گیا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے. یعنی اس مسئلے کے، اس کا خیر ایک اور پہلو بھی ہے، وہ انشاءاللہ قانون سیاست میں زیر بحث لائیں گے کہ ایک اسلامی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں ہیں کہ جن کو بالجبر یا قانون کی طاقت سے کہہ لیجئے نافذ کرنے کا اختیار دیا ہے. اس کو واضح کر دیا قرآن مجید نے، اور یہ ہرگز ان میں شامل نہیں ہے. یعنی اگر وہ بات بھی لے لی جائے یہ بات بھی لے لی جائے کہ پردہ اسی طرح سے جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے قرآن کا حکم ہے, تب بھی قرآن کی روح سے اس کا سٹیٹ کی سطح پہ نفاذ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ بحثیں تو خیر بہت آگے کی ہیں اور ہمارے لوگوں کو یہ باتیں سمجھانا بہت مشکل کام ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب نے, ہمارے دوست, انہوں نے ایک زمانے میں جنگ میں یہ مضمون میرے اس طرح کے نقطہ نظر کی تشریح میں لکھا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اسٹیٹ نافذ کر سکتی ہے اور کیا ہے جن کو نہیں نافذ کر سکتی, تو اس کے خلاف بڑا ایک ہنگامہ ہو گیا, گڑے کالم لکھے گئے, یہ سب ہوا معاملات. خیر جب تک آپ شعور کو بلند نہیں کرتی یہ چیزیں ہوں گی تو اس کو آپ گزاریے نہیں, یعنی اس پہ جتنے پہلو میں بحث کیجئے. میں اپنا نقطہ نظر چونکہ بیان کر چکا ہوں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرے لوگ اس آیت کو کیسے لیتے ہیں, یعنی اور اس سے یہ بھی واضح ہوگا کہ غلطی کیسے لگی ہے, یعنی یہ بات معلوم ہو جائے گی اور پھر آپ بھی ہر لحاظ سے اس میں سوال کیجئے. تو میں نے اس کے لیے دو دل القدر لوگوں کا انتخاب کر لیا, اس لیے کہ انہوں نے بات بالکل جہاں تک پہنچ سکتی ہے پہنچا دی ہے. سب سے پہلے تو ہم کو دیکھنا چاہیے مولانا سید عبد اللہ صاحب بہدودی, یعنی احناف کی کوئی چیز تو اس لیے پیش کرنا بہت مشکل ہے کہ احناف تو کم بیش اسی نقطۂ نظر کے قائل ہیں جس کا میں ہوں. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے, یعنی احناف آیت کو تو ایسے نہیں سمجھتے یا تعویل تو ایسے نہیں کرتے, لیکن ان کی فکر آئے وہی احناف چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہے. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے تمام اسلاف اس کے قائل نہیں تھے نہ ہیں, لیکن فتنے کی وجہ سے اس کو لازم رکھا جائے, یعنی وہ استدلال یہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ مولانا مودی صاحب کا میں نے جو پچھلی دفعہ ایک اقتباس زیر بحث لا کے بتایا تھا کہ انہوں نے جساس کی, یہاں جساس نے یہ بیان کیا نا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, کہ تم اپنی زینتوں کی نمائش نہ کرو سوائے ان کے جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں, تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں جساس جیسے اس کو کہ بھئی اس سے مراد ہے چہرہ ہاتھ پاؤں جو عادتاً ظاہر ہوتے ہیں. تو مولانا مودی نے اس پہ تنقید کی ہے, جساس ہی کے اوپر تنقید کی ہے, ظاہر بات ہے. یعنی جو چیزیں معمول میں قرآن مجید نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ خواہد, اور یہ بات بھی اس میں واضح ہے بالکل کہ اگر عورتوں نے زیب و زینت نہیں کی ہوئی, اگر انہوں نے زیور نہیں پہنا ہوا تو پھر وہ حکم متعلق نہیں ہے ان کے ساتھ. یعنی جو چیز زیر بحث ہے, پھر یہ بات بھی ایک میں نے توجہ دلائی تھی آپ لوگوں کو کہ اس پہ ہمارے قدیم علماء بالکل واضح تھے کہ عربی زبان میں, اردو میں اصل میں زینت جسمانی حسن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. بول لیتے نا کہ بھائی چہرہ بھی ایک زینت ہے, عربی میں نہیں ہوتا استعمال. عربی زبان میں زینت زیور کو کہتے ہیں, بناؤ سنگار کو کہتے ہیں, آرائش کی چیز کو کہتے ہیں. حد یہ ہے کہ آپ نے اچھا کپڑا پہنا ہو تو اسے کہتے ہیں, یعنی وہ خارج کی چیز ہے جس کو آپ زینت کہیں گے. زیورات کے لیے اور سونے چاندی کے لیے زینت کا لفظ آتا ہے جو پہنتے ہیں. یہ چہرے کی زینت اردو ہے, عربی نہیں ہے, لیکن لوگ اس سے استدلال کر لیتے ہیں اس نوعیت کا. تو ان میں سے ایک ایک چیز کو ہمیں ٹھہر کر سمجھنا چاہیے, یعنی جلدی نہ کریں آپ لوگ, نہ حضرات اور نہ خواتین, کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک معاملے کو آپ سمجھ لیں. اور پھر میرے نزدیک ابھی میرے پاس ایک ہمارے شہر کے مشہور صحافی بھی آئے تھے, تو ان کے اندر بھی بڑی تبدیلی اللہ کا شکر آئی ہے, جنگ میں کالم بھی لکھتے ہیں پرسوں درسوں. تو میرا میں نے ان کو کہا میں چار پانچ دن تک آپ کے ساتھ تفصیلی بات کروں گا. میں نے ان کو بھی یہ بتانا پیش نظر تھا, اس وقت بھی کچھ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی کہ وہ ایشوز کیا ہیں جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے شعور کی بلندی کے لیے زیر بحث آنے چاہیے. اور اس کا اندازہ اصل میں ہم لوگ جزیروں میں رہتے ہیں, ہمیں ہوتا نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. یعنی وہ اس مقام تک پہنچا دیے جاتے ہیں کہ ناچار مسلمان شو, کافر نتوانی شو, ناچار مسلمان. کافر تو اب ہوا نہیں جاتا, چلو ناچار تھوڑے بہت مسلمان رہ لیتے ہیں. مجھے میں جب جیو کا جو نبوت پر پروگرام تھا میرا, اس کی ریکارڈنگ کے لیے پچھلے مہینے جب کراچی گیا تو وہ اس کے جو پروڈیوسر ہیں انیک صاحب, اور وہ کمپیئر بھی کرتے ہیں پروگرام, تو ان کے ساتھ گفتگو بات چیت ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک پروگرام یہاں ریکارڈ کیا جس کو نشر نہیں کیا جا سکا, تو اس میں میں نے دو, جیسے ان کا فارمیٹ ہے, ایک طرف دو علماء کو بٹھا دیتے ہیں, دوسری طرف ذرا جدید لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں. تو ایک خاتون نے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کون سا قرآن, کون سا پردہ, کون سا رسول, نہیں مانتی میں, کرو نشر اس کو. صورتحال جو ہے وہ یہ, اس صورتحال کا ادراک کر کے اگر آپ لوگوں نے دین کو اچھی طرح سیکھنے کا ارادہ کیا ہے تو تنقید کر کے سیکھیے, سمجھیے اس کو. تو دیکھیے کہ غلطی کیسے لگی ہے.
زیب و زینت تو زیادہ تر چہرے ہاتھ پہ ہی ہوتی ہے, زیورات وغیرہ پہ, تو اس کے بارے میں
جی کہاں؟ اچھا یہیں سے بڑے قریب سے بول رہے ہیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں.
چہرے پہ ہی زیادہ تر زینت ہوتی ہے.
جی بالکل، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، لیکن وہ کسی مشقت میں نہیں مبتلا کرنا چاہتے. یعنی انہوں نے بتا دیا کہ ان جگہوں کی زینت جو چھپی ہوئی ہے اس کو چھپے، اسے نمایاں نہ کرو، جو ظاہر ہے اس کو چھپانے کا میں کہہ نہیں رہا. تو اصل میں ہم کو تو اللہ کی بات سمجھنی ہے نا، یہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی پابندی لگانی ہے اور کتنی لگانا. میرے خیال میں معقول پابندی انہوں نے لگائی ہے. زیورات آرائش کی چیز ہے، اور کیا چیز. یعنی مقصود صرف یہ ہے کہ وہ چیزیں، لیکن ایک خاتون ہے، میں نے اس میں ایک مفصل گفتگو کی تھی، میں نے یہ بتایا تھا کہ دو چیزیں مردوں سے زائد ہیں خواتین کے ساتھ، یہ کہ وہ آرائش اور زبائش کرتی ہیں. آرائش و زبائش ظاہر ہے کہ دوسروں کو متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب آرائش سے روک دیا جائے ان کو، ایک طریقہ یہ ہے. قرآن سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، یعنی فطری چیزوں پہ وہ نہیں روکتے. کیا اس کو بالکل لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک حد تک یہ معاملہ جو ہے گوارا کیا جائے، ایک حد تک اس معاملے میں احتیاط کی جائے. آپ دیکھیں جیسے ہی وہ احتیاط آپ کرتے ہیں نا، خواتین جب چہرے ہاتھ پاؤں کے علاوہ باقی جگہوں کے معاملے میں محتاط ہو جائیں گی تو خود ایک ڈیسنسی آ جاتی ہے، یعنی آپ سے آپ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں، اور ایک تہذیبی سی شناخت کے ساتھ ہماری خواتین ایک الگ فطرت کے ساتھ آ جاتی ہیں. یہ اصل میں مقصود ہے، اور یہی مقصود قرآن نے بیان بھی کر دیا اس میں. یعنی ایک چیز خواتین میں زیادہ، دو چیزیں ہیں نا زیادہ، تو دونوں کو لے لیا ہے کہ چونکہ مردوں کے اوپر کہا گیا اور عورتوں کو کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی وہ جگہ کے جو جنسی کشش رکھتی ہیں، صنفی کشش رکھتی ہیں، ان کو چھپا کر رکھو. پہلے یہ کہا ہے تو خواتین کے ساتھ یہ معاملہ زائد ہے کہ ان کی چھاتیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کشش رکھی ہے، تو خاص طور پر کہا ہے کہ ان کو بھی چھپا کر رکھو. اسی طرح آرائش وہ کرتی ہیں، زیبائش کرتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں. ویسے اب تو میرا خیال ہے مرد بھی کرنے لگ گئے ہیں، لیکن زیادہ تر خواتین ہی کرتی تھی. تو اب وہ کہاں تک کریں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ روک دیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ سارا چھپا لیں، ایک یہ ہے کہ نہیں بھائی جتنا ناگزیر ہے اتنا رکھو، جب آرائش و زیبائش کر لو اور جتنا چھپا سکتی چھپا لو. یہ ہے اصل میں قرآن کا مدعا. یہ آیت تو ہم پڑھائے، یعنی اس پر تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں یہ اس آیت کے بارے میں، جو سورہ نور کی آیت جس کو ہم پڑھائے، اس میں مسئلے ان لوگوں کو پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس کو پردے کے اندر عورت کو بٹھا کے دیکھا ہے. میں نے اس پہ تنقید کر کے بتا دیا تھا کہ مودودی صاحب نے غلطی کیا کی ہے، یعنی وہ کہاں سے لیتے ہیں. یہ میں عرض کر دوں کہ مولانا مودودی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس معاملے میں احناف کے عمومی موقف سے بہت آگے بڑھ کر دلی کی اشرافیہ کا جو پردہ ہے اسی پر کتاب لکھی. یعنی دلی کی اشرافیہ میں جو پردہ رائج ہو گیا ہوا تھا کہ خواتین کا بال نہیں دیکھا جائے گا، اگر وہ اپنی شلوار دھوئیں گی تو اس کو کھونٹی پر نہیں لٹکائیں، کسی مرد کی نظر نہ پڑ جائے اس کے اوپر، دھلی ہوئی شلوار پر پڑ جائے. یہ ان کی تہذیب میں تھا. خواتین کو اگر باہر جانا ہے تو پالکی آئے گی، کہار ڈیوڑی کے اندر پالکی رکھ کے باہر نکل جائیں گے، خاتون بیٹھ جائے گی، پھر پردے گرا دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ آ کے اس کو اٹھائیں گے، اور اس کا اہتمام کیا جائے گا کہ اس کے اندر ایک وزن گھر والے جو ہے وہ رکھ دیں، تاکہ عورت کے جسم کی نزاکت کا بھی احساس جو ہے کہاروں کا نہ ہو. تو یہ تہذیب تھی. یعنی یہ آج سے کوئی 60-70 سال پہلے عورت کی آواز کا پردہ ہے، یعنی وہ آواز نہیں سنا سکتی ان کو، یہ سب کانسیپٹ چونکہ موجود تھے. تو اس کے پس منظر میں انہوں نے وہ ساری کتاب لکھی ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس معاملے میں ان کی رائے کا تعاقب نہیں کیا. ہمارے ہاں اس کا غلبہ ہو گیا بعد میں، پھر جو ان کے اخلاق میں بعض لوگ ہوئے وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، سوائے یہ جو محرم عائزہ جن کا بیان، یعنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورہ نور میں جو عائزہ بیان ہوئے ہیں وہ استثناء قرآن نے بیان کیا کہ اگر خواتین نے زیب و زینت کیا ہوا ہو اور انہوں نے آرائش بھی کی ہوئی ہو، زیورات بھی پہنے ہوئے ہوں، تو یہ جو کہا ہے ہم نے کہ وہ اس کی نمائش نہ کریں، تو اس حکم سے بھی یہ عائزہ مستثنا ہے. یعنی قرآن مجید اس میں قریبی عائزہ کی ایک فہرست بیان کر کہتا ہے کہ ان کے سامنے اس احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. اس سے محرم عائزہ کا تصور لے کے، تو ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ بعض مذہبی رہنماؤں نے اس زمانے میں یہ کہا کہ ان کے علاوہ کوئی گھر میں نہیں آ سکتا، ان کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ خواتین، اور اس میں ظاہر ہے کہ دیور کا ذکر نہیں ہے اس میں، تو نتیجہ اس کا آپ جانتے کیا نکلتا ہے. یعنی یہ ہوا بالکل بالفعل ہوا کہ بھائی ملنے کے لیے آئے ہیں، بھائی اور بھائی بھی جو ہیں وہ یعنی پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں، مہذب لوگوں میں سے ہیں، وہ باہر ٹہل رہے ہیں بیوی اندر ملنے کے لیے، اندر نہیں جا سکتے. یعنی یہ ایکسٹریمزم مودودی صاحب کے اس سارے تصور سے وجود پذیر ہوا اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ اس جگہ پر پہنچ گیا. تو جب ان کی کتاب پردہ چھپی ہے تو اس کا یہاں کے ایک اچھے عربی لکھنے والے تھے کاظم السباق، انہوں نے ترجمہ کیا الحجاب کے نام سے. تو علامہ ناصر الدین البانی کے مکتبے نے اس کو چھاپا تھا، اس کا پہلا عربی ترجمہ انہی کے ہاں چھپا تھا. انہوں نے جب کتاب چھاپی تو اس کے آخر میں کئی صفحات کی تاریخ لکھ دی، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں، اور جو کانسیپٹ بیان کیا گیا وہ ہرگز نہ قرآن کا نہ حدیث کا ہے. اس کے بعد مولانا مودودی نے اس کے اوپر بڑا احتجاج کیا کہ آپ کو کچھ لکھنا تھا تو آپ الگ لکھتے میری کتاب کے آخر میں. چنانچہ انہوں نے پھر اس کا تعاقب لکھا اور وہ پھر ناصر الدین البانی صاحب نے اس کے ساتھ چھاپ دیا، انہوں نے کہا کہ لوگ پڑھ لیں. ان کو پھر یہ توجہ ہوئی کہ اس معاملے میں ہندوستان میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو تب انہوں نے کتاب لکھی حجاب المرأة المسلمہ، چھپی ہوئی ہے، اور عالم عرب میں بھی اس کے اوپر کچھ بحث بحث پیدا ہو گئی، کیونکہ سعودی عرب کے علماء بھی کچھ تھوڑے سے دوسرے نقطہ نظر کے ہو گئے ہوئے تھے. تو یہ بحث لوگوں کے درمیان اس طریقے سے چلتی رہی. اس وقت جو چیز زیر بحث ہے وہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو برقع پہننے کا حکم دیا گیا ہے. اس آیت میں آپ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا، آپ جیسے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کو میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ میں بتا سکوں آپ کو غلطی کیسے ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صورتحال کیا ہے. قرآن کے الفاظ سے بالکل واضح اور صاف ہے کہ کچھ لوگوں نے مسلمان خواتین کو، بالخصوص رسول اللہ کی، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بیٹیوں کو اسکینڈلائز کر کے ان کے بارے میں تہمتیں تراشنے کا عمل شروع کر دیا ہے، اور وہ بالکل موقع کی تلاش میں ہیں، اور اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ خواتین جب رفع حاجت کے لیے صبح و شام نکلتی ہیں تو اس میں بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیں ہم کہ جس سے اخلاقی صاف بالکل ختم ہو کے رہ جائے. یعنی خاص طور پر حضور کی بیویاں زیر بحث ہیں. یہ مجرم وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جس کو قرآن مجید فساد فلرز کہتا ہے، یعنی یہ گنڈے اور اباش ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کی پوری اس آیت کو سیاق و سباق میں رکھ کے ترجمہ کی، تو وہ یہ ہے کہ اور جو لوگ مسلمان عورتوں اور مردوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اس صورتحال میں پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ باہر نکلیں تو اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اس سے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ لونڈیوں سے الگ پہچانی جائیں اور انہیں اذیت نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. یہ منافق اگر اس کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ مشکل سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. یہ ہے سیاق و سباق. یعنی جو سیاق ہے ان آیات کا وہ یہ ہے. ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں وہ سب کے سب اس کے تحت یہ بتاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے. یعنی انہوں نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے. قرآن کے الفاظ جس چیز کو بالاجمال بیان کر رہے ہیں. نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمان عورتیں اتنا معاملہ خود کر کے نکلا کریں، اگر اس کے باوجود بھی یہ باز نہ آئے تو قتل کر دیے جائیں گے. یعنی نوبت یہاں تک آ گئی ہے. یہ کوئی معمولی معاملہ یا معمولی حادثہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ اباش فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی بس اسٹاپ پر کسی لڑکی کو ہم سلامت نہیں جانیں گے. یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو سب نے بیان کیا ہے کہ وہ کرتے کیا تھے. کرتے یہ تھے کہ وہ جھپٹ پڑتے تھے، بعض عورتوں پر انہوں نے بالجبر بدکاری کرنے کے لیے حملے کرنے کی کوشش کی، اور جس وقت پکڑے گئے تو انہوں نے کہا وہ تو اصل میں ہم تو ایسی ہم نے سمجھا نا فلاں لونڈی جا رہی ہے، فلاں ہماری عورت جا رہی ہے، ہم نے تو آپ کی عورتوں کو کچھ نہیں کہا. یعنی نوبت کیونکہ اس وقت ابھی پوری طرح کنٹرول نہیں ہوا تھا مدینے میں، مختلف قبیلے موجود تھے، تو یہ صورتحال انہوں نے پیدا کر رکھی ہوئی تھی. ہمارے قدیم جو مفسرین ہیں وہ اس کی پوری تفصیل بیان کرتے کہتے ہیں کہ یہ کب وہ کرتے تھے. اس وقت کرتے تھے کہ جب خواتین کو یا تو منہ اندھیرے صبح نکلنا ہوتا طرف حاجت کے لیے یا شام کو، اور یہی اوقات ہوتے ہیں دیہاتی زندگی میں، یعنی کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا، اس میں وہ نکلے. اچھا قرآن یا یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی تم اپنے چادریں لے لو تاکہ تمہاری زینت لوگوں کے لیے دعوت کا باعث نہ کرے. وہ کہتا ہے فلا یوزین، تاکہ کوئی تمہیں آواز ستائے نہیں. یعنی خطرے کا موقع ہے جس سے خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا تاریخی ریکارڈ ہم کو بتاتا ہے کہ اس بات کی قانون سازی کی گئی کہ جب مسلمان عورتوں کو یہ کہا گیا ہے عورتوں کو احرار کو یہ کہا گیا کہ وہ یہ کریں تو لونڈیوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ چادر نہ پہنے اپنے اوپر تاکہ وہ شناخت جو ہے یہ مکمل طور پر واضح رہے اس معاملے میں. سوال یہ ہے کہ وہ عورت نہیں ہوتی, یعنی یہ سارا پس منظر ہے اس کا. اس پس منظر میں یہ سمجھ لیجیے مولانا مودی صاحب نے کیا کیا, پہلا حصہ ہے نا, اور جو لوگ مسلمان عورتوں اور مردوں کو ان چیزوں کے معاملے میں اذیت دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہے, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. یہاں شروع ہوتی ہے آیت. اس کے بعد کئی صورتحال میں پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو ہدایت کر دو. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس پہ کیا نوٹ لکھا ہے. یعنی ایک طریقہ ہے نا ہمارے یہاں کہ سیاق اور سباق کو الگ الگ کر دیا جائے اور الگ الگ احکام لے لیے جائیں. تو یہ پہلا حصہ جو آیت کا ہے اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں معاف کیجیے گا یہ سنیے ذرا آیت آپ نے سن لی. یہ آیت بہتان کی تاریخ متعین کر دیتی ہے. یہ آیت بہتان کی تاریخ متعین کر دیتی ہے یعنی جو عیب آدمی میں نہ ہو یا جو قصور آدمی نے نہ کیا ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے, فرمایا تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو. عرض کیا گیا اور اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو, فرمایا اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جو تو نے بیان کیا تو تو نے اس کی غیبت کی, اگر اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا. یہ فعل صرف ایک اخلاقی گناہ نہیں بلکہ جس کی سزا آخرت میں ملنے والی ہو, بلکہ اس آیت میں یہ حکم بیان ہوا ہے کہ اسلامی ریاست کے قانون میں بھی جھوٹے الزامات لگانے کو جرم مستلزم سزا قرار دیا جائے. یعنی آپ سمجھے کیا ہوا ہے, ہوا یہ ہے کہ اس آیت کو اگلی آیت سے متعلق کر کے اس کا مدعا واضح کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو بہتان لگانے کے معاملے میں اسلامی شریعت کا حکم کیا ہے اس قانون کے بیان کی آیت بنا دی ہے. یعنی یہ ہے مسئلہ. آپ پچھلے وقت پوچھ رہے تھے نا کہ کیسے غلطی لگتی ہے, تو یہاں نظم اصل مسئلہ ہے. یعنی آیت کا سیاق و سباق قرآن کی زبان جیسے بات کو بیان کرتی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا وہ چونکہ چنانچہ نہیں کرتا قرآن مجید, تو انہوں نے اس کو الگ کر دیا. اب اس کے بعد جب انہوں نے اس کو الگ کر دیا ہے اس کے بعد ایک ایک چیز الگ ہوتی چلی گئی ہے. چنانچہ جو پھر آخر میں کہا ہے نا کہ اگر یہ لوگ اس کے باوجود باز نہ آئے, اور دیکھو اس میں سب کو گنا ہے جیسے میں نے اس کے ترجمے میں بتایا ہے کہ یہ منافق اگر اس کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے, خاص اشارہ ہے یہود کے ان لوگوں کی طرف, اور وہ بھی جو مدینے میں جھوٹ اڑانے والے ہیں جو بہتان تراش رہے تھے تہمتیں لگا رہے تھے, تو ہم ان کے خلاف تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک پورا کا پورا یہ ہوا کیا ہے, پہلے وہ بات ہے پھر چادر اوپر ڈالنے کا حکم ہے, اس کے بعد اگر یہ باز نہ آئے یہ ہے. تو اس میں بھی انہوں نے جو نوٹ لکھا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے آئے دن مدینے میں اس طرح کی خبریں اڑایا کرتے تھے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو بڑی زخ پہنچی ہے, فلاں جگہ مسلمانوں کے خلاف بڑی طاقت جمع ہو رہی ہے, ان قریب مدینے پر اچانک حملہ ہونے والا ہے. یعنی یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیاق و سباق کو اگر آپ نظر انداز کر دیں اس میں نہ رکھیں تو ظاہر ہے کہ آیت الگ ہو جائے گی نا. تو الگ ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ان کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ خاندان نبوت اور شرفائے مسلمین کی خانگی زندگی کے متعلق بھی کبھی کبھی افسانے گھڑتے اور پھیلاتے تھے تاکہ عوام میں بدگمانیاں پیدا ہوں. یعنی انہوں نے اس کو ایک تعمیمی چیز لے کر کہ اس کے اندر در حقیقت ان لوگوں کا مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے جو کبھی کبھی مسلمانوں کے بارے میں بھی کچھ افواہیں اڑا دیتے تھے, کبھی مسلمانوں کو باہر سے حملوں کے بارے میں اس طرح کی خبریں دیتے تھے, وہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے آیت میں. آیت ایک خاص سیاق کے اندر آئی ہے. یہ انہوں نے اس کے سیاق اور سباق یعنی پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے دونوں کو الگ کر دیا. اب دونوں کو الگ کر دینے کے بعد آپ اس آیت کو ان کے لحاظ سے پڑھیے. تو ان کے لحاظ سے اوپر کا حکم غیر متعلق, نیچے کی آیت غیر متعلق. اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ پردے کا حکم ہے, یعنی پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اگر تین احکام یہاں بیان ہوئے ہیں، یعنی پہلے قرآن نے بتایا ہے کہ بہتان کیا چیز ہوتی ہے اور بہتان لگانے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی سزا کیا ہے، اور یہ قانون کاگنیزیبل افینس ہے، یعنی یہ قانون قابل دست اندازی پولیس ہے، پہلے ہی بیان کیے، اور پھر آخر میں قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جنگوں کے بارے میں ادھر ادھر سے افواہیں اڑاتے ہیں مسلمانوں کو تاکہ زخم پہنچے، پھر ان کے بارے میں کچھ تبصرہ کر دیا ہے، یہ دو تو ہو گئے الگ، درمیان میں مسلمان عورتوں کے لیے بھی ایک حکم دے دیا گیا ہے۔ تو میں کیسے دیکھتا ہوں اس آیت کو، یعنی یہ ایک مربوط کلام ہے جس کے اندر پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کیا پس منظر وجود میں آیا ہے، پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس پس منظر میں جو صورت پیدا ہو گئی ہے مسلمان خواتین کے لیے خطرے کی صورت پیدا ہو گئی ہے، جیسے ہمارے نعیم بلوچ صاحب نے پچھلی دفعہ بحث کی تھی نا کہ باہر کا پردہ، میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کو کہنا تو یوں کہیں کہ خطرے کا پردہ، یعنی یہ جو صورتحال ہے یہ باہر نہیں ہے محض، یہ شدید خطرے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے خواتین کے لیے۔ تو میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ حکم کو اگر آپ الگ کر دیں، تمام قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں گے، آگے بھی ہم بہت شریعت پڑھیں گے، جہاں کہیں خرابی ہوئی ہے یہی ہوئی ہے کہ اس کے سیاق سباق بات کہاں سے چل رہی ہے اس کو الگ کر دیجئے۔ آپ الگ کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہوتا کیا ہے، اب جو آدمی بھی پردے پر گفتگو کرتا ہے وہ کیا کرے گا، وہ یہ کرے گا کہ یا ایوہ النبی قل لازواجک سے لے کے ذالک ادنا یورفن فلا یزین تک آیت پڑے گا اور آپ کو حکم سنا دیں، تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ قرآن کس سیاق میں بات کر رہا ہے، کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے۔ یہ ہے جناب اس معاملے میں میرے خیال میں غلطی لگنے کی۔ اب جب غلطی لگ گئی تو دیکھیے پھر انہوں نے کیا لکھا ہے، اس کو خواتین بھی سن لیں تاکہ ان کو بھی شرع صدر حاصل ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اس مقام پر ذرا ٹھہر کر یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن کا یہ حکم اور وہ مقصد حکم جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا اسلامی قانون معاشرت کی کیا روح ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نور میں یہ ہدایت گزر چکی ہے کہ عورتیں اپنی آرائش و زبائش کو فلاں فلاں قسم کے مردوں اور عورتوں کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، یعنی وہاں بھی وہ اس کے معنی یہ لیتے ہیں، زہرہ منہا کو نہیں مانتے، انہوں نے بتایا زہرہ منہا میں جو استثناء ہے اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں، اس کی غلطی بھی واضح کر چکا ہوں، اس سے مراد ہے کہ آپ نے برقع پہنا ہوا ہے تو برقع بھی تو خوبصورت ہو سکتا ہے، یعنی زہرہ منہا سے مراد بتایا تھا، میں سنایا تھا نا ان کا اقتباس آپ کو کہ ایک خاتون نے اگر ایک چادر جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے بڑی سی تو عورت کے جسم پر چادر بھی خوبصورتی کا باعث بنے گی، تو اللہ میاں نے کہا یہ معاف ہے۔ یعنی اسی وجہ سے کہ یہ بحث چل پڑی ہمارے ہاں جب برقع آیا شروع شروع میں، تو انہوں نے کہا یہ برقع تو فیشنی برقع ہے، یعنی سادہ کپڑے لٹھے کا کفن ہونا چاہیے، تو اس کے بعد حکم کا لکھتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ اگر سورہ احزاب کی اس آیت کو ملا کر پڑھا جائے، یعنی جی چاہتا ہے کہ مخدوم ممدود ہے، میری تو خیر بڑی ان سرت محبت ہے کہ میں یہ کہتا کہ اس آیت کو سورہ احزاب کی آیت کے ساتھ تو آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں، اس آیت کو اس کے آگے پیچھے ملا کے پڑھ لیجئے، یعنی ملا رہا ہی ہے۔ اس حکم کے ساتھ اگر سورہ احزاب کی اس آیت کو ملا کر پڑھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں چادر اوڑھنے کا جو حکم ارشاد ہوا ہے اس کا منشا اجنبیوں سے زینت چھپانا ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے فلا یوزین، تاکہ کوئی ان کو اذیت نہ دے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا منشا اجنبیوں سے زینت چھپانا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ منشا اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جبکہ چادر بجائے خود سادہ ہو، ورنہ ایک مزین اور جاذب نظر کپڑا لپیٹ لینے سے تو یہ منشا الٹا اور فوت ہو جائے گا۔ اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف چادر لپیٹ کر زینت چھپانے ہی کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ عورتیں چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ کوئی معقول آدمی اس ارشاد کا مطلب، یہ میرے نزدیک یہ ترجمہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی قرآن کے الفاظ کا مطلب یہ ہے اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرے، بس اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرے تاکہ لونڈیوں سے ان کی شناخت الگ ہو جائے اور کوئی اوباش ان کو اذیت نہ دے۔ کوئی معقول آدمی اس ارشاد کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں لے سکتا کہ اس سے مقصود گھونگھٹ ڈالنا ہے تاکہ جسم و لباس کی زینت چھپنے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی چھپ جائے۔ پھر اس حکم کی علت اللہ تعالیٰ خود یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ مناسب ترین طریقہ ہے جس سے مسلمان خواتین پہچان لی جائیں گی اور اذیت سے محفوظ رہیں گی، یعنی یہ انہوں نے پوری بات کرنے کے بعد اس کو لے لیا ہے اس بات کو۔ اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ ہدایت ان عورتوں کو دی جا رہی ہے جو مردوں کی چھیڑ چھاڑ اور ان کی نظر بازی اور ان کے شہوانی التفات سے لذت اندوز ہونے کے بجائے اس کو اپنے لیے تکلیف دے اور اذیت ناک محسوس کرتی ہیں، اذیت کو بھی ایک دوسرے پہلو میں وہ لے گئے، جو معاشرے میں اپنے آپ کو آبرو باختہ شم میں انجمن قسم کی عورتوں میں شمار نہیں کرانا چاہتی ہیں بلکہ عفت مآب چراغ خانہ ہونے کی حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہیں۔ ایسی شریف اور نیک خواتین سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم پھر واقعی اس حیثیت سے معروف ہونا چاہتے ہو ہے نا تاکہ وہ لونڈیوں سے الگ پہچانی جائے, انہوں نے اس کو معروف ہونے کے معنی میں کہ ان کو ایسے لیا جائے مگر اس حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہو اور مردوں کی ہوسناک توجہات حقیقت میں تمہارے لیے موجب لذت نہیں بلکہ موجب اذیت ہیں, تو پھر اس کے لیے مناسب طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم خوب بناؤ سنگار کر کے پہلی رات کی دلہن بن کر گھر سے نکلو اور دیکھنے والوں کی حریص نگاہوں کے سامنے اپنا حسن اچھی طرح نکھار نکھار کر پیش کرو, بلکہ اس غرض کے لیے تو مناسب ترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم ایک سادہ چادر میں اپنی ساری آرائش و زیبائش کو چھپا کر نکلو, اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالو اور اس طرح چلو کہ زیور کی جنکار بھی لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ نہ کرے. جو عورت باہر نکلنے سے پہلے بن ٹھن کر تیار ہوتی ہے اور اس وقت تک گھر سے قدم نہیں نکالتی جب تک ساتھ سنگار نہ کر لے, اس کی غرض اس کے سوا آخر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا بھر کے مردوں کے لیے اپنے آپ کو جنت نگاہ بنانا چاہتی ہے. یہ بات بھی میں اس پہ بحث کر سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا, خیر الگ چیز ہے, اور انہیں خود دعوت التفات دیتی ہے. اس کے بعد اگر وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھنے والوں کی بھوکی نگاہیں اسے تکلیف دیتی ہیں, اس کے بعد اگر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ معاشرے کی بیگم اور مقبول عام خاتون ہونے کی حیثیت سے معروف نہیں ہونا چاہتی بلکہ عفت ماں گھر گرستن بن کر رہنا چاہتی ہے, تو یہ ایک فریب کے سوا اور کچھ نہیں. انسان کا قول اس کی نیت متعین نہیں کرتا بلکہ اس کی اصل نیت وہ ہوتی ہے جو اس کے عمل کے شکل اختیار کرتی ہے. اگر میں اس جملے کو کھولوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں تو نیت بھی نہیں دیکھیں گے ہم, بلکہ ان کی طبیعت درست کرنے کے لیے یہ عمل ہی بہت کافی ہے, یعنی طالبان نے غلط نہیں کیا. لہذا جو عورت جاذب نظر بن کر غیر مردوں کے سامنے جاتی ہے, اس کا یہ عمل خود ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات کام کر رہے ہیں. اسی لیے فتنے کے طالب لوگ اس سے وہی توقعات وابستہ کرتے ہیں جو ایسی عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہیں. قرآن عورتوں سے کہتا ہے کہ تم بیک وقت چراغ خانہ اور شمع انجمن نہیں بن سکتی ہو, چراغ خانہ بننا ہے تو ان طور طریقوں کو چھوڑ دو جو شمع انجمن بننے کے لیے موضوع ہیں, اور وہ طرز زندگی اختیار کرو جو چراغ خانہ بننے میں مددگار ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے آیت کو اس طرح لیا ہے, اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کا پورا استدلال جو ہے وہ سامنے آ جائے. اسی کی تفصیل ہے ان کی کتاب پردہ, جو کئی سو صفحات کی کتاب ہے جو بیان کی.
سے وہ کرتے ہیں دلیل لاتے ہیں کہ اس سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پلو جو ہے وہ چہرے پہ آ جائے, ایک پہلو
نہیں. دیکھیے بات یہ ایسے ہے کہ گھر میں آپ کی چادریں پڑی ہوئی ہیں نا, تو کہا کہ تم جب صبح صبح نکلتی ہو نا رفع حاجت کے لیے, تو اس وقت اپنی ان چادروں میں سے کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لو, تو اللہ ہی بولیں گے, یعنی یہی بولا جائے گا.
وہ یہ دلیل نکالتے ہیں نا کہ نہیں اللہ سے مطلب یہ ہے کہ کچھ
وہ آیت یوں نہیں لیتے, وہ یہ کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں گھر میں پڑی ہوئی ہیں چادریں, اور کو کہا جا رہا ہے ان چادروں میں سے کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لو. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں عورت نے لپیٹی ہوئی ہے چادر, یہ عورت اپنی چادر اپنے اوپر لٹکا رہا ہے, یہ یوں ہے, یعنی ایسے ہے. یعنی اپنی چادروں میں سے کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لو,
یہ ان کی تھوڑی سی عربی جو ہے ترجمہ عربی سے بتا دیں.
یعنی جلابیب جلباب کی جمع ہے
جی,
اور من جلابیب ہننا اپنی چادروں میں سے کوئی چادر, یدنینا الہنا اپنے اوپر ڈال لو, ادنے الہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر کوئی چیز ڈال.
لٹکان دینے والا پہلو آتا ہے, وہ کہاں سے آ گیا؟
نہیں دیکھیں وہ چادر انہوں نے پہلے لی ہوئی مان لی ہے نا, چادر لی ہوئی ہے, اب وہ کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں یدنینا الہنا من جلابیبنا, جو تمہاری چادر ہے اس کا پلو لٹکا لو. میں کہہ رہا ہوں چادر جو پڑی ہوئی ہے گھر میں, قرآن کہتا ہے اس کو اٹھاؤ اور اپنے اوپر ڈال لو.
اس صورت میں بھی چہرہ ننگا ہی ہوگا.
نہیں چہرہ تو چھپانا ہے, جہاں تو اپنی شناخت چھپانی ہے, یعنی تاکہ کوئی تنگ نہ کرے. یہاں تو مقصود ہی بالکل دوسرا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اس سے بحث نہیں کر رہا کہ چہرہ چھپانا یا نہیں چھپانا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں ایک جو میں نے الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان آیتوں میں آئیں یورفنا فلا یوزین کے الفاظ, اور ان کے سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی مستقل حکم نہ تھا بلکہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اباشوں کے شر سے مسلمان عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی. یعنی میں ان سے اختلاف اس میں نہیں کر رہا, وہ تو ترجمے میں بھی غلطی ہے, میں نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی ہے. میں تو صرف اس میں اختلاف کر رہا ہوں کہ حکم کا موقع کیا ہے. یعنی اگر تو یہ کوئی مستقل حکم ہے خواتین کے لیے زینت چھپانے کا, تو نوعیت بالکل الگ ہے, پھر ان کی بات غلط نہیں ہے. اور اگر یہ خطرے کی ایک معاملے کی ایک تدبیر ہے, تو پھر دیکھنا میں نے آگے کیا لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نوعیت کی بعض مصلحتوں کے پیش نظر عورتوں کو تنہا لمبا سفر کرنے اور راستوں میں مردوں کے ہجوم کا حصہ بن کر چلنے سے منع فرمایا. یعنی یہ بھی وقتی تدبیریں ہیں, سفر کی نوعیت بدل جائے گی, حکم بدل جائے گا. لہذا مسلمان خواتین کو اگر اب بھی اس طرح کی صورتحال کسی جگہ درپیش ہو تو دیکھیے میں نے لکھا وہ ایسی کوئی تدبیر دوسری عورتوں سے اپنا امتیاز قائم کرنے اور اپنی حفاظت کے لیے اختیار کر سکتے ہیں. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ پچھلی دفعہ یہ بحث ہو گئی تھی کہ جب 9/11 کے بعد مغرب میں بعض جگہوں پر مسلمان خواتین کا اسکاف ان کی عزت آبرو کے لیے خطرے کا باعث بن گیا تو جلیل القدر علماء کو یہ کہنا پڑا. میں نے بھی ایک حکیم طالب علم کی حیثیت سے یہی رائے دی اور بہت سے عرب علماء نے بھی یہی رائے دی کہ خواتین اسکاف اتار کے مغربی لباس کے قریب پہن کے نکلے ان کی آبرو زیادہ عزیز ہے اس موقع. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تدبیر ہے. وہاں یہ تدبیر تھی یعنی صورتحال یہ تھی کہ وہ منہ دھیرے نکلتی تھی لونڈیوں کے بہانے کہ ہم تو پہچان نہیں سکے ہم تو اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے اصل میں. تو قرآن نے کہا کہ تم اپنی شناخت ختم کر دو نا. شناخت ختم کرو گی تو اصل میں ان سے ممتاز ہو کے تمہاری ایک شناخت قائم ہو جائے گی تاکہ کوئی اوباش تمہیں تنگ نہ کر سکے. تو میں جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حکم در حقیقت ایک وقتی تدبیر ہے جو اوباشوں کے شر سے بچانے کے لیے کی گئی اور جب یہ کی گئی تو آخر میں قرآن نے کہا کہ تم مسلمان عورتیں اتنی تدبیر کر لو تاکہ ان کے پاس عذر نہ رہے. مجرم کو آپ اس کو سمجھیں کہ مجرم کو پکڑ کر سزا دینی ہو تو اس کے لیے عذرات ختم کرنے پڑتے ہیں پہلے یعنی گواہی ہوگی. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ایک دن اچانک پکڑ کے یہاں ہی چند اوباشوں کو پکڑ لیں وہیں میں تو وہاں کلفی کھانے کے لیے گیا ہوا تھا. تو قرآن مجید نے کہا کہ تم یہ کام کر لو اگر اس کے باوجود یہ باز نہ آئے تو پھر ہم ان کو قتلوا تقتیلا یہ وہی سزا ہے جو سزا محاربے اور فساد فلرز کے لیے قرآن میں بیان ہوئی ہے. پھر عبرتناک طریقے سے یہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے. مجھے بتائیے کہ رستے میں جاتے ہوئے کوئی اگر ذرا آنکھیں گاڑ کر کسی خاتون کی زینت دیکھ رہا ہو تو یو قتلوا تقتیلا کر دیں گے. ایک مخصوص صورتحال ہے جو بڑی نازک ہو گئی ہے اور یہ آگے آپ دیکھیں گے آگے اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ گرانے کے معاملے میں کیا معاملہ پیدا ہوا ہے. یہ ٹھیک اس زمانے کی صورتحال ہے جب سیدہ عائشہ پر وہ تہمت لگا دی گئی. 2-2.5 مہینے رسول اللہ گرانا بالکل معطل ہو گیا. یعنی ایک اخلاقی اگر وجود جو ہے وہ ایک عظیم مسئلے کا خطرے میں پڑ گیا تو رہ کیا گیا باقی ختم ہو گئی بات ساری کی ساری. تو آپ دیکھیں گے پھر آگے ازواج مطہرات کے معاملے میں کیا کیا. مولانا اصلاحی نے یہ بات ٹھیک سمجھ لی ہے یعنی ظاہر ہے کہ وہ سیاق و سباق کو نظر انداز تو نہیں کرتے
لیکن وقتی تدبیر کے حوالے
میں تو عرض کرنے والا تھا. میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ دونوں بزرگوں کی بات. اس کا میں تھوڑا پس منظر آپ کو بتا دوں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ یعنی مسئلہ کیسے ہوا. مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ دیکھیے مجھے خود یہ مسئلہ کئی بار پیش آیا دین کو سمجھنے میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پوری طرح آپ جان لیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ایک لمبے عرصے سے ذہنی نفسیاتی لحاظ سے دین کا حکم سمجھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ہے انسان کا بڑا مسئلہ ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس سے نجات پا کے کسی عبارت کو پڑھے یعنی آدمی اس میں پڑھتا ہے اس چیز کو. یہ فطرت ہے انسان کی. مجھے قرآن مجید کی تاویل تشریح میں یعنی جو غلطیاں تو اب بھی لگ رہی ہوں گی جن غلطیوں پر میں متنبع ہو چکا ہوں تو جب بھی غلطی لگی تو میں نے دیکھا کہ یہی ہوا. یعنی ایک مخصوص ظاہر ایک آیت کی تفسیر مشہور ہو گئی ہوئی ہے ایک لفظ کا ایک مدعا سامنے آ گیا ہوا ہے تو بعض اوقات آدمی اس کے بارے میں متنبع نہیں ہوتا اور اسی میں دیکھتا رہتا ہے. اس کی بڑی اچھی مثال وہ ہے کہ جو میراث کی آیتیں ہیں ان کے اندر یعنی مولانا امین حسن اصلاحی عربی زبان کے بے مثل عالم تھے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان آیات پر ذرا بھی اگر تفحص کر کے ان کا ترجمہ کرتے ان پر غور کرتے تو وہ متنبع نہ ہو جاتے. صحیح نتیجے پر نہ پہنچتے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو غلطی ہے اس پہ متنبع نہ ہو جاتے فقہا کی غلطی جو ہے اور 3 جگہوں پر سنگین غلطی ہے جس کے نتیجے میں ایک نہایت مزے کا خیز صورت وہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے پیدا ہو گئی ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ترجمہ کر دیا اور نیچے لکھ دیا کہ اس کی تفصیلات جو ہے فقہ و فرائض کی کتابوں میں دیکھ لی جائے. یہی نوٹ ہے تدبر قرآن. میں نے جب اس کے اوپر کام کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات میں نہ وارث نہ میں مورث میں نے تو اس پہ غور ہی نہیں کیا. میرا خیال تھا ہمارے مولوی ٹھیک ہی سمجھے ہوئے تو میں اس مشکل میں کیوں پڑھوں 2 اور 2 4 جمع کرتا پھروں. تو بعض اوقات آدمی اس طرح کی صورتحال میں ہوتا ہے. یہاں پر کیا صورتحال ہے یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ بھی اصل میں اسی سارے تہذیبی پس منظر کے ہیں نا. اس تہذیبی پس منظر میں اب پرابلم کیا بنا. پرابلم ان لوگوں کو پہلے اس پرابلم کو سمجھیے کہاں سے حل ہونا شروع ہوا. پرابلم یہ بنا کہ قرآن ایک جگہ کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ جب مردوں عورتوں کو ملنا ہو تو وہ غرض بسر سے کام لیں. کہتا ہے نا یعنی نگاہوں کو نیچا رکھیں وہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں خواتین اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں الا ما ظہر منہا اپنے سینے اچھی طرح ڈھانپ لیں. یہ ساری باتیں کہتا ہے. اب اس کے بعد سورہ احزاب میں آ کر یہ کہتا ہے کہ عورتیں اپنے چادریں اپنے اوپر ڈال لیں, تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یعنی اگر اجنبی لوگوں کے پاس جاتے وقت حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنی چادر ڈال لیں, یعنی حکم کا منشا تو انہوں نے محرم اجزاء وہاں سمجھ لیا نا کہ محرم اجزاء کے علاوہ گھر ہو یا باہر ہر حال میں احکام یہی ہیں, تو یہاں جو کہتا ہے چادر ڈالنی, تو سیاق و سباق کو جب آپ الگ کر دیں گے تو یہ بھی مطلق ہو گیا حکم. ایک جگہ قرآن نے اجنبی مردوں کے سامنے آنے کے لیے یہ ہدایات دی, دوسری جگہ اجنبی مردوں کے آنے کے لیے کہا اپنے اوپر چادر ڈال لو. تو اب یہ حکم اس کا ناسخ ماننا پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں. یعنی پہلے اس کو آپ سمجھ لیجیے کہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے, کہ بھائی اگر یہ حکم دینا مقصود ہے تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں. اگر عورتوں کو یہ کہنا تھا کہ تم اپنی چادر اپنے اوپر ڈال لو تو پھر اصل میں ان سب باتوں کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو پہلا مسئلہ جو پیش آیا وہ یہ مسئلہ پیش, جب یہ مسئلہ پیش آیا تو کچھ لوگوں نے تو خیر اس کا حال یہی نکالا, انہوں نے کہا کہ سورہ نور, انہوں نے کہا تحقیق کی جائے پہلے کون سی سورت اتری ہے بعد میں کون سی اتری ہے. میں نے اس کے اوپر بہت تعریف کی تھی جب حرجم کی بحث میں نے کی ہے کہ سورہ وہ ایک بحث ہے نا مائدہ پہلے اتری ہے, وہ بخاری نے بحث شروع کر دی ہے. میں نے لکھا تھا کہ واقعہ عشق سے سورہ احزاب کا زمانہ نزول متعین کیا جاتا ہے, اور واقعہ عشق ایک تحقیق کے مطابق چار میں ہوا ہے, ایک میں پانچ میں ہوا ہے, ایک میں چھ میں ہوا ہے, ایک میں سات میں ہوا ہے, ایک میں آٹھ میں ہوا ہے. اتنے سالوں کو میں کیسے, یعنی ان روایتوں کی بنیاد کے اوپر آپ قرآن مجید کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو ایک طریقہ لوگوں نے اختیار کیا کہ نور کی آیت کو, یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی بات نہیں بنی تو انہوں نے کہا چادر لو. یہ ہے نسخ کا طریقہ دو آیتوں کے اوپر. اچھا عام طور پر یہ ادھر مولانا مودودی نے کیا طریقہ اختیار کیا, وہ عام طور پر آسانی سے نسخ والی بات نہیں مانتے, یہ جدید آدمی ہے نا اور ان کو سمجھانی بھی ہوتی ہے بات. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا, انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ جو آیت کے اندر چادر ڈالنے کا حکم ہے یہ دے دیا, ان کا اس کے دے دینے کے بعد پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ چادر بھی تو خوبصورت ہوتی ہے نا, تو کہا یہ گیا کہ کہیں چادر اوڑے ہوئے چلتے ہوئے تم اپنی چادر اٹھا نہ دینا. اب دیکھیے نا وہ احکام, اور اگر کسی وقت چادر اٹھاؤ تو آنکھیں نہ گاڑ دینا, اور اگر چادر لی ہوئی ہے تو کہیں لباس کے بارے میں غیر محتاط نہ ہو جانا. یعنی یہاں سے چل کے انہوں نے الٹ دیا صورتحال, وہ دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ اصل میں وہ ساری ہدایات جتنی سورہ نور میں دی گئی ہیں وہ اس برقعے کو پہن لینے کے بعد یا یہ چادر اوڑھ لینے کے بعد بھی گاہے گاہے, یعنی انہوں نے الفاظ لکھے ہیں یہ وہاں پہ, یہ میں کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کی, انہوں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس کے باوجود کہ برقع اڑا دیا جائے, چادر پہنا دی جائے, عورت کا پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانپ دیا جائے, جو قرآن کا حکم ہے تقاضا ہے, اگر یہ بات ہو جائے اس کے باوجود مواقع پیدا ہو سکتے ہیں کہ جس کے لیے یہ ہدایات دی ہے. یعنی انہوں نے تطبیق پیدا کر دی نا, ادھر کو پہلے کر دیا اور ادھر کی ہدایات پھر مختلف مواقع کے لیے ہو گئی, یعنی وہ پھر عمومی ہدایات نہیں رہی.
جو ہے وہ گھر کے اندر کے ہیں اور
نہیں نہیں یہ ان کا تو یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو اس طرح لے رہے ہیں. یعنی پہلے لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا نور جو ہے یہ احکام دیے گئے لیکن اس کے بعد احزاب نے ان احکام کو منسوخ کر دیا, انہوں نے دونوں آیتوں کو کے باہمی ربط کو اس طرح حل کیا. انہوں نے کیسے حل کیا, انہوں نے کہا احزاب والے احکام پر عمل کرنے کے دوران میں بھی وہ مواقع آ سکتے ہیں کہ جب مثلا ہوا سے چادر اڑ گئی, یہ لکھا ہے انہوں نے ہوا سے چادر اڑ گئی, کسی موقع کے اوپر کہیں برقع تھوڑا سا کھسکا کے کوئی بات کرنی پڑ گئی, تو انہوں نے کہا اس کے باوجود یہ, یعنی اس کے باوجود کوئی اس میں تضاد نہیں پیدا ہوتا بلکہ یہ مواقع مختلف موقعوں کے اوپر آ سکتے ہیں, یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بحث پیچیدہ رہی بہت سی. ہمارے مولانا مولانا امین حسن یہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے نہر کے کنارے ٹہلتے ہوئے مولانا حمید الدین فرائی صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ ان دونوں آیتوں میں کیا جائے, تو انہوں نے ان کا رجحان جو انہوں نے بیان کیا, انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں نور میں گھر کا پردہ بیان ہوا ہے اور احزاب میں باہر کا, تو ایک موقع نکل آیا, یعنی بات کا ایک موقع نکل آیا نا کہ بھئی گھر کے اندر یہ ایسے ہو سکتا ہے. دلچسپ بات یہ کہ اس میں اس جانب توجہ نہیں کی گئی کہ نور میں بھی گھر اور باہر دونوں بیان ہوئے, یعنی نور میں جو بات شروع ہوتی ہے وہ یہاں شروع ہوتی ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر یہ معاملہ ہوں گے اور ان جگہوں پر بھی جو ہوٹل ہیں, سرائے ہیں, جو اسکول ہیں, پبلک جگہ ہیں, وہاں بھی یہ بیان ہو گیا. تو اب اس کے بعد اگر اس سے مزید آگے بڑھیے تو زیادہ کیا رہ جائے گا کہ یہاں گھر اور باہر نہیں بلکہ گلی اور باقی مقامات کا, زیادہ تر یہ ہو جائے گا. تو یعنی ان کی بات کا بھی اگر کوئی محل نکالنا ہوا تو یہ ہوگا. انہوں نے اس طرح اس میں تطبیق پیدا کی. یہ تطبیق پیدا کرنے کے بعد اب وہ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی ہے کہ جو سیاق و سباق کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے, چنانچہ انہوں نے کیا بھی نہیں. اور بالکل ٹھیک جو مدعا ہونا چاہیے پہلے اس کو انہوں نے سمجھ کر بیان کر دیا. جیسے ہی انہوں نے وہ مدعا سارا بیان کیا ہے تو اس کا وہ نتیجہ نکلایا ہے جو نتیجہ میں نے نکالا ہے. پہلے میں عرض کر دوں کہ وہ نتیجہ کیا ہے. وہ نتیجہ یہی ہے نا جو میں نے لکھا ہے. یعنی اگر آپ آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان آیتوں میں یورفنا فلا یوزین کے الفاظ ان کے سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی مستقل حکم نہ تھا بلکہ ایک وقتی تدبیر تھی. یہ نتیجہ نکلتا ہے نا. اب یہ نتیجہ ان کے نزدیک بھی نکلا ہے. وہ کہتے ہیں اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی. پڑھا نہیں آپ منظر نہیں, میں کوئی بدجنتی نہیں کروں گا. پہلے آپ سمجھ لیں کہ یعنی یہ چونکہ انہوں نے سیاق و سباق میں رکھ دیا, مدنی صاحب تو سیاق و سباق میں رکھے بغیر بچ گئے, اس لیے ان کو پرابلم ہی پیش آیا. انہوں نے سیاق و سباق میں رکھ دیا ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وقتی تدبیر تھی. اب وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اس ٹکڑے سے, یعنی وہ جب آخر میں آتا ہے نا کہ اگر یہ بعد نہ آئے تو پھر اس کے بعد, اس ٹکڑے سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی. پوری بات واضح ہو گئی ان پر اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں سب محرکات کے تحت ہی نازل ہوئے ہیں, لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ محرکات نہ ہوں تو وہ احکام قلدم ہو جائیں. دوسرے یہ کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا تھا وہ واضح ہیں بالکل سیاق و سباق میں حالات کیا ہیں. جن حالات میں یہ حکم دیا گیا تھا کیا کوئی ذی ہوش یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں حالات کل کی نسبت ہزار درجہ زیادہ خراب ہیں؟ یعنی انہوں نے اپنی جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کو ایسے بیان کیا. سیاق و سباق میں رکھنے کے بعد گنجائش نہیں رہتی وقتی تدبیر نہ ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے تھی تو وقتی تدبیر, لیکن وقتی تدبیروں ہی کے پیش نظر تو احکام دیے جاتے, تو اس وجہ سے ٹھیک ہے دے دیا گیا. اسی سے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں پردے کی جو ٹریڈیشن قائم ہوئی وہ کیسے قائم ہوئی مسلمانوں کے اندر. یعنی یہ بات میں ذرا آگے چل کے کروں گا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں جو احکام کی نوعیت ہے وہ بھی آپ پر بالکل واضح ہو جائے. تو یہ اب آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ کیا وہ جگہ ہے جہاں سے اصل میں یہ اختلافات پیدا ہوئے. اختلافات تو بہت حد تک سمجھ گئے آپ کیسے پیدا ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ پھر اس میں عملی نوعیت کے جو معاملات ہوئے وہ کیسے ہوئے, یہ بالکل واضح ہو جائے گا اس کے بعد. جب بھی بات کسی مقام پر پہنچ جائے دو منٹ بات تو ٹھیک ہے جی, آپ کو آپ کر لیجئے. ہم اس کے بعد جو حصہ رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی میں نے کیا کیا ہے, تین مقامات کو الگ الگ کر دیا ہے. عام مسلمان خواتین کے لیے جو آداب ہیں سورہ نور میں, احزاب میں مسلمان خواتین اور حضور کا گرانا, یہ کہ یہاں آپ حیران ہوں گے کہ جہاں وہ زیر بحث ہے نا عام خواتین کے, وہاں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں بچیوں کا ذکر نہیں ہے. وہاں مسلم کل المومنین کل المومنات, یہاں کیا الفاظ ہے, یا ایو النبی کل ازواج کا و بناتے کا و نساء المومنین. یعنی یہاں اصل میں مسئلہ ہی اس گرانے کا زیر بحث ہے. تو اس گرانے کے ساتھ جو معاملہ ہے اور جو وقتی تدبیر ہوئی ہے وہ, اس کے بعد تیسرے احکام وہ ہے پھر اس کی مولانا مودودی تعمیم کرتے ہیں جو حضور کی بیویوں کے لیے دیے گئے. یعنی حضور کی بیویوں کو پردے میں ڈالا گیا ہے, وہ قرآن نے اس کے وجوہ بتایا ہے کیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہوا ہے, اور یہ ان کے لیے کیوں خاص تھا, اور ان خواتین کے ساتھ یہ جب ایک بڑا معاملہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو قرآن نے پھر اس سے پہلے آزادی رائے اور آزادی خیال کے معاملے میں کیا غیر معمولی کارنامہ کیا ہے, وہ میں بتاؤں گا آگے چل کے آپ کو. کیونکہ وہ اس کو عام مانتے ہیں تو عام ماننے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھی اس سے متعلق مان لیتے ہیں. اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ سارا مسئلہ کیسے پیدا ہوا, یعنی اس کی پوری ہسٹری سامنے آ جائے گی. پھر ہم اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے اس تاریخ کے بارے میں. تو یہ نعیم بلوچ صاحب پچھلی دفعہ اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ باہر کا پردہ, تو اگر آپ نے کرنا ہے الگ الگ تو یہ کہیں کہ پردہ اور خطرے کا پردہ. یہ جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرط زندگی.